الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّهُ وَلَا بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه وفي التواريخ المؤيد بالأحاديث بنى الكعبة الملائك ثم آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم محمد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیدائش کے وقت جو پہلی جگہ بنائی ہے وہ کعبہ ہے کعب کے معنی ہے ابری ہوئی جگہ سب سے پہلے جو زمین میں بلبلا جمنے لگا اس کا معنی کعب ہے اسی سے کعبہ ہے آسمان اور زمین کی تخلیق کے ساتھ ہی کعبہ معلی کا وجود آیا ہے اور 70,000 سال ملائک نے یہاں طواف کیا ہے اور اس کے بعد ایک روایت کے مطابق آدم علیہ السلام تشریف لائے یعنی خلق انسانیت ہو گیا اور پھر ادوار آئے نوح علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کا طوفان نوح میں اکھڑ گیا تھا اس لیے دوبارہ نوح علیہ السلام نے تعمیر فرمائی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ نوح کے درمیان 2,500-3,000 سال ہے اس واسطے متاثر ہو گیا تھا وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا گیا کہ اس گھر کو ٹھیک کر دیں اور اس کو سجائے پاک صاف کر لیں جس طرح زمین میں کعبہ ہے اس طرح آسمان میں بیت المعمور ہے اور اس میں ہم وقت ملائک طواف میں مصروف ہوتے ہیں اور جب سے آسمان و زمین بنے ہیں اور وہ بھی تیار ہوا ہے اور فرشتے شروع ہوئے جتنے اور ہم وقت 77,000 ملائک طواف میں ہوتے ہیں جن کا ایک دفعہ طواف ہوا ہے دوبارہ ان کو قیامت تک موقع نہیں ملے گا اس سے اندازہ لگایا جائے کہ ملائک کی تعداد کتنی بڑی ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو انبیاء اور مرسلین جہاں جہاں انسان پیدا ہوا ہے وہاں انبیاء و مرسلین مبعوث ہوئے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ان آیات سے پتہ چلتا ہے انبیاء اور مرسلین تقریباً کعبے کی زیارت کے لیے آتے تھے کعبہ شریف کے سامنے جو اب نہیں ہے وجود ختم کر دیا گیا آبادی ہو گئی یہاں جبل ابی قبیس تھا جس کے سامنے معجزہ شک کے قمر ظاہر ہوا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس جبل ابی قبیس کے دامن میں 500 انبیاء کی قبریں تھی. یہ قاعدہ ہے کہ قبر کی حیات جب ختم ہو جائے تو دنیا کے احکام بھی ختم ہو جاتے ہیں، جیسے اس پر پاؤں نہ رکھنا، وہاں نماز نہ پڑھنا، وہاں بول براز نہ کرنا. لیکن جب قبر کی حیات موجود ہو تو اس کے احکام ہوں گے، اس کے سامنے، اس کے لیے تو دعا ہے، اس سے دعا نہیں، نہ انبیاء سے ہو نہ اولیاء سے، نہ زندوں سے ہو نہ مردوں سے، مانگا جائے گا صرف اللہ سے. واللہ هو المستعان، جس سے مانگا جاتا ہے اس کا نام اللہ بزرگ برتر ہے. مانگنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائے، ہاتھ اٹھانا ایک حیعت ہے. جو کم دعا کرتے ہیں ان کو ضرورت ہے، جیسے ہم جو ہم وقت دعا مانگتے ہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں ہوتے. کتاب الدعوات احادیث کی جب آپ دیکھیں گے، عمل الیوم واللیل ابن سنی کی، نسائی کی، زہد، حناد ابن سری کی، احمد کی، ابن المبارک کی، اور جہان بھر کے 1000، 2000، 3000 بڑی بڑی کتابیں دعاؤں پر لکھی گئی. ان دعاؤں کو آپ سب اکٹھی کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ زندگی کے سامنے ایک لمحہ بھی بغیر دعا کے نہیں، اتنی زیادہ دعا ہے. اور ایک ایک وقت کے لیے 100، 100، 200 دعائیں ہوئی. یہ دعا علی سبیل الاذکار ہے، جیسے قرآن شریف پڑھتے وقت دعائیں آتی ہیں تو ہاتھ تو نہیں اٹھاتے، ہاتھ اٹھانا جائز بھی نہیں. مسجد میں آتے وقت دعا ہے، مسجد میں جاتے وقت دعا ہے، صفوں میں بیٹھتے وقت دعا ہے، گھر سنت پڑھ کر مسجد آتے وقت دعا ہے، کھانے سے پہلے دعا ہے، کھانے کے بعد دعا ہے، کھانے کے دوران دعا ہے، کپڑا پہنتے وقت دعا ہے، اتارتے وقت دعا ہے، بازار جاتے وقت، گھر جاتے وقت، نکلتے وقت، بچہ پیدا ہوا دعا ہے، عقیقے کی دعا ہے، ولیمے کی دعا ہے، ابتداء اسباق کی دعا ہے. کون سا لمحہ ہے جو دعا نہیں؟ اس لیے پیغمبرانہ اعمال میں رفع یدین دعا میں یہ کم ہے. آپ ہم وقت دعا ہے، نماز جاغلت دعا ہے، خطبہ دعا ہے، اٹھتے بیٹھتے دعا ہے. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے رسول پر کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھائے تاکہ وہ عرب خفا ہو جائے کہ یہ تو پاکستان اور ہندوستان کے بدعتی ہے، یہ قبروں سے مانگنے کے عادی، اور جب تک ان کے قبر سے مانگا نہ جائے ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. ایسے لوگ آئے ہیں نا جنہوں نے یہ بدنام کروایا ہے، ایسے لوگ اب بھی سینہ نکال کے اپنے آپ کو سنی سنی کرتے، جو سنیت کے قریب سے بھی نہیں گزرے، جن کی ہر ادا بدعت اور شرک سے بھری ہوئی، جو آن بان کے ساتھ شرک کا لیبل ہے اور بدعت کا پہچان ہے. تو میں علماء کو کہتا ہوں کہ کیا دعا کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں؟ یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، یہ تو ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، شرارت کرنی ہے، چھیڑنا ہے خواہاں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھائے، لیکن وہ موقع تھا. امام بخاری فرماتے کہ دعا نماز میں بھی ہے اور نماز کے باہر بھی ہے. تو نماز میں تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، باہر اٹھائے گا. علماء کہتے ہیں کہ اذان کے بعد جو دعا مسنون ہے اس میں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، منع ہے. اسی طرح اللہم رب حاضر دعوت تامہ پڑھنی، اور اگر اپنی کوئی دعا ضروری مانگنی ہے کیونکہ بعد الاذان دعا قبول ہوتی ہے، تو ایک طرف ہو جائے کہیں گھر میں کمرے میں لوگ نہ دیکھے، سنت کے خلاف تشہیر ہو جائے گی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے جو دعا مانگی ہاتھ اٹھائے، خاص موقع تھا. ایک دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ بارش شروع ہو گئی، اور دوبارہ وہ شخص یا کوئی اور جمعے کو کہنے لگا کہ حضرت ملک ڈوب رہا ہے، گھر اکڑ گئے، حیوانات مر رہا ہے، بارش کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، راستے ٹوٹ گئے، آنا جانا دشوار ہو گئے، زندگی جیرن ہو گئی. آپ مسکرائے اور آپ نے کہا اللہم حوالینا لا علینا وعلی الاقام والجبال والزراب، یا اللہ مدینے سے بارش ہٹا دے، آس پاس پہاڑوں پہ، جنگلوں پہ، ٹیلوں پر، دشتوں پر، صحراؤں، بیابانوں پر ہو. حدیث شریف بخاری میں ہے، بادل مدینے سے چھٹ گئے، مدینے کو چھوڑ دیا، اور مدینہ منور درمیان میں ایسا جیسے چمکتا ہوا تاج، کل اکلیل. اور باہر سے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پانی بہ رہا ہے، سیلاب ہے، اتنی گھاس ہے کہ اونٹ اور بکریاں بڑے بڑے موٹے موٹے ہو گئے. جودت کی خبریں دیتے، یعنی مال مویشی کی ترقی کی. اس استسقاء میں بھی آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور ایک بزرگ صحابی عتبان بن مالک نے آپ کو کہا کہ میں قوم کا امام ہوں، بارش بہت ہو جاتی ہے، راستے ٹوٹ جاتے ہیں، کم نظر آتا ہے، پھر مسجد نہیں جا سکتا ہوں. آپ آئے ہمارے گھر نماز پڑھے تاکہ پھر ہمیشہ ہم وہاں نماز پڑھتے رہے. پیغمبر کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ کسی جگہ کو نماز کے لیے مقرر کرنے کے لیے آپ یا آپ کے کہنے سے کوئی صحابی جا کے وہاں نماز پڑھے. بخاری شریف. آپ نے کہا میں آ جاؤں گا. اگلے دن جیسے صبح 9-10 بجے کے قریب چاش کے وقت آپ معمولات سے فارغ ہو کے 2-4 صحابہ کو ساتھ کر کے ان کے گھر گئے، اور ان سے پوچھا کہ آپ کون سی جگہ نماز کے لیے مقرر کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک جگہ بتائی، آپ نے وہاں 2 رکعت کی نیت باندھ دی، پیچھے وہ لوگ بھی سب کھڑے ہو گئے. اور اس نماز کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اور ان کے لیے دنیا و آخرت کی تمام حسنات طلب کی اللہ سے. استاد بنوری شرح ترمذی میں لکھتے اصل اجتماعی دعا اس حدیث سے ثابت، اور وہ سنن نوافل کے بعد ہے. فالحق بها الفقهاء المكتوبة. ایک صحابیہ زنیرہ زبردست مقرر تھی اور خطیب تھی جزیرے کی، تقریر کرتی تھی. عورت جب مقرر ہو تو کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی گئی کہ اس طرح باتیں کرتی ہے، کوئی خاص وقت تھا اور آپ متوجہ اللہ ہو گئے، وہ ایمان لے آئی اور پھر ادھر سے تقریر شروع کر دی، شرک کے خلاف اور بتوں کے خلاف. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کچھ دن جب گزر گئے تو وہ آنکھوں سے نابینا ہو گئی. مشرکین کہتے تھے کہ ہمارے بتوں نے اندھا کر دیا، جیسے بدعتی کہتے کہ ہمارے باباؤں نے اور درگاہوں نے مار دیا. تمہارے باباؤں درگاہوں کا کام یہی ہے، مارنا داڑنا ہے، کوئی خیر کا کام بھی ان سے ہوتا ہے نہیں. اسد الغابہ میں ابن الاثیر محدث نے اسانید جلیلہ کے ساتھ نقل کیا ہے، آپ کو اطلاع دے دی گئی. اور صحابہ نے بڑا رنج و غم ظاہر کیا اس کے نابینا ہونے پر، اور مشرکین کے جو تانے تھے ان پر. فطلب ما ان، آپ نے کہا پانی لاؤ، آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا مانگی اور اس دعا میں آپ نے کہا یا اللہ زنیرہ کو ابھی ابھی بینائی واپس کر دے، اس کی آنکھیں ٹھیک کر دے، آپ کے ہاتھ مبارک ابھی چہرے پر ملے نہیں تھے کہ اطلاع آ گئی کہ بینائی بحال ہو گئی. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم. اس میں بھی آپ نے ہاتھ اٹھا لی اور دعا مانگی، بہت خاص وقت. ابو موسیٰ اشعری کے چچا ابو عامر، وہ غزوہ اوطاس میں بڑے سخت اور گھمسان کے رن میں مارے گئے. ابو موسیٰ پہنچ گئے ان کے پاس، انہوں نے کہا گھٹنے سے تیر نکالو، گھٹنے سے تیر نکالا اور بتایا کہ فلاں نے مارا ہے. ابو موسیٰ نے پہلے جا کے اس کو قتل کیا، پھر واپس آیا، اپنے چچا کو کہا کہ مبارک ہو آپ کا قاتل، آپ کی زندگی میں ختم کر دیا گیا. یا رب، جنہوں نے علماء کو قتل کیا، طلباء کو قتل کیا، ان کو جلدی قتل کرائے. یا رب، ان پر اور ان کی تنظیموں پر، ان کی تحریکوں پر، اور انہیں شہ دینے والوں کو اور انہیں آگے بڑھانے والوں پر زندگی اجیرن فرمائے. اور خدایا اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر فرمائے، جو آپ کے دین کے پاسداروں کو، دین کے سرمائے کو اور مسلمان بے قصوروں کو ناحق مار رہے ہیں، کئی تاجر کو، کئی ڈاکٹر کو، کئی اور عزت والے لوگوں کو، خدا ان پر جلدی اپنا قہر اور عذاب نازل فرمائے اور اپنا شہر اور ملک ایسے نہ انجاز سے، نہ کارا ناصر سے پاک فرمائے. ابو عامر، ابو موسیٰ اشعری کے چچا، وہ اپنے بھتیجے ابو موسیٰ کو کہا کہ میری موت کی اطلاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیں گے تو کہے ایدعو لی، کہ میرے لیے دعا بھی کر لیں. ابو موسیٰ اشعری جب مدینہ منورہ پہنچے اور اس غزہ کا حال بتا دیا تو ساتھی بھی کہا کہ میرے چچا نے مرنے سے پہلے آپ سے، آپ کو سلام بھی کہا ہے اور دعا کے لیے کہا ہے، یہاں بھی آپ نے پانی منگوایا اور وضو فرمایا اور دو رکعت پڑھی. بخاری کے ایک طریق میں وضو کر کے صرف ہاتھ اٹھانا، اور آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ابو عامر کی مغفرت فرما اور قیامت کے دن اس کو لوگوں سے بڑا اونچا درجہ عطا فرما. تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا حضرت میرے لیے بھی دعا. تو اللہم اغفر لعبید ابن عبد ابن قیس ذنبہ کلہ وجلہ، کہ اللہ ابو موسیٰ اشعری کے بھی سارے گناہ معاف فرما، توڑے چھوٹے بڑے. فرمایا کہ احداہما لابی عامر والثانی لابی موسیٰ، ایک ابو عامر کے لیے دعا ہوئی اور دوسرے ابو موسیٰ اشعری کے لیے دعا ہوئی. یہاں بھی آپ نے ہاتھ اٹھائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعزیت کے اندر بھی ہاتھ اٹھانا چاہیے. ہمارے دیوبندی مسلک کے بعض علماء اور بزرگ ایسے ہی زبانی کلامی تعزیت کرتے ہیں، میں انہیں ٹوکتا رہتا ہوں کہ یہ خلاف سنت اور غلط ڈھب پہ چل پڑے ہو. تعزیت کی دعا جب کسی مردے کے لیے دعا کہی جاتی ہے تو وہاں ہاتھ اٹھا لے کہ اللہ اس مرحوم کی مغفرت فرما، خدا ان کی نیکیاں قبول فرما، اور اللہ ان کے اور ہمارے گناہ معاف فرما. جب گناہ کا ذکر کرے تو اپنے آپ کو بھی ڈالے، ایسا نہ ہو کہ اس کے معاف اور آپ رہ جائے. توازو اور عبدیت بھی یہ ہے کہ اللہ ہمارے بھی بہت گناہ ہے، وہ بھی معاف فرما، اور خدایا اس کو قیامت کے دن ہمارے پیغمبر کی شفاعت نصیب فرما، اور خدایا اس کو اور دیگر مسلمانوں کو، ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما. اور زندوں کے لیے صبر و قناعت، اجر و ثواب کی دعا کی جاتی ہے. تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا اصل ہے، وہ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی تعزیت جائز ہے زبانی کلامی، لیکن جب احادیث موجود ہے اور پیغمبر نے تعزیت پہ ہاتھ اٹھائے ہیں تو اولا اور افضل یہ ہے کہ تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھائے جائے. قبر پر مردے کی تدفین کے بعد دعا ثابت ہے بالاتفاق. آپ نے ایک شخص کو جب قبر میں رکھوایا تو آپ نے صحابہ کو کہا استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ فِي قَبْرِهِ، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ یہ ثابت قدم رہے، سوالات کے جوابات میں ناکام نہ ہو جائے. ابھی ابھی اس کے ساتھ قبر میں سوال جواب کا معاملہ ہونے والا ہے. فتح الباری کتاب الجنائز، ابو دجانہ کے جنازے میں آپ نے اور صحابہ نے ہاتھ اٹھائے. اس لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ امداد الفتاوی جلد اول صفحہ 550 لکھتے ہیں، قبرستان میں دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے اور تدفین کے بعد کی دعا بھی قبرستان کی دعا ہے. صحیح مسلم کتاب الجنائز میں ہے کہ ایک دفعہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے، کئی دفعہ لیکن یہ ایک دفعہ کا قصہ ہے، اور آپ پر ان کی بخشش کی دعاؤں کا ایک خاص حال طاری تھا، اور آپ نے تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا، ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے دعا مانگی تمام اہل بقیع کی مغفرت کے لیے، اور پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائے اور سہ بارہ ہاتھ اٹھائے، اور مسلم کے الفاظ میں ہے فرفع یدیہ ثلاث مرات. علماء نے استدلال کیا ہے کہ تین دفعہ تک بھی بعض اوقات دعا جائز، ایک دعا ہمارے نمازیوں کے لیے، دوسری دعا پورے شہر کے لیے، تیسری دعا پورے ملک و سارے عالم کے لیے. ایسی دعا ہو گئی کسی نے آواز دے دی دوبارہ دعا فرمائے، کیا حرج ہے اس میں؟ فرفع یدیہ ثلاث مرات. اگر یہ معمول نہیں ہے تو احیاناً ثبوت بھی استحباب کے لیے کافی ہے. نب علیہ امام الاثر الشیخ انور فی الفیض فی شرح البخاری. بہرحال دعائیں بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ مانگنا چاہیے، ہماری حاجات بہت ہیں، ہم ضرورت مند بہت زیادہ ہیں. حدیث شریف میں ہے چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگو اور بڑی چیزیں بھی اللہ سے مانگو. چھوٹی چیز میں مثال دے دی، جیسے جوتے کا تسمہ اور دیے کا تیل، جس زمانے میں دیے جلتے تھے اس کے اندر تیل ڈلتا تھا، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میرے دیے میں تیل ختم ہو رہا ہے، انتظام فرمائے، اب دیکھیں آپ کیسے خزانے متوجہ ہو رہا ہے. ایک طالب علم تھا، طالب علم سیدھے سادھے ہوتے ہیں، کہتا ہے یا اللہ میں نے بوٹ کی دعا کی تھی، تسمے کی نہیں کی تھی، مجھے بوٹ تو مل گئے لیکن تسمے نہیں ہے، آج میں نے حدیث سنی اور تسمے بھی دے دو. تو ایک آدمی نے اس کو آواز دی کہ بوٹ دوسرے لے جاؤ تسموں سمیت، اس کے تسمے اندر پڑے ہوئے تجھے نظر نہیں آ رہے. اللہ سے سادگی کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تکلف کی حاجت نہیں ہے. حدیث شریف میں گا گا کے بنا بنا کے الفاظ مت کہو، اللہ تعالی کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، جیسے بچہ مانگتا ہے بڑوں سے، فرمایا ایسا مانگو کل مستطعم المسکین، جیسے کوئی بھوکا کھانا مانگتا، روٹی سالن دے بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو مخلوق بہت چھوٹی، بن ٹھن کے دعا نہیں ہوتی، جی چاہے تو دے جی چاہے تو نہ دے، نہیں. حدیث شریف میں تکبر فی الدعا ہے، یہ فرائنہ بدذاتوں کی عادت ہے کہ اللہ آپ ہی دے اور ضرور دے، آپ ہی سے مانگتا اور کوئی درگاہ نہیں. حدیث شریف میں جب خدا سے مانگنے لگو تو خوب جم کے مانگو، فعزمو فی الدعا فإنہ لا مکرہ لہ، اس پر زوراور کوئی نہیں ہے کہ روک لے، وہ سب کچھ دینے والا. حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی مانگنے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور میں نے حدیث کی بڑی کتابوں میں دیکھا ہے شروح معتبرہ میں کہ مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں جو بہت دعائیں مانگے, ہر وقت دعا میں لگا رہا ہے, ہر وقت اس کے جو ہے نا زبان دعاؤں سے تر ہو, ہر لمحہ ہر گھڑی دعاؤں میں لگتا رہے, اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں. جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا, اور تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے. اور مردود الدعوات اس کو کہتے ہیں کہ ساری باتیں کرتا ہے, ادھر ادھر سے دوڑے لگاتا ہے, اللہ سے نہیں مانتا, راندہ درگاہ ہے. ناپسند کیا گیا اس شخص کو جو یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. ہر شخص کی دعا قبول ہوتی, دنیا کے اعتبار سے تو کافر کی بھی قبول ہوتی. ولا خلاق لهم فی الآخر, آخرت والی نہیں قبول ہوگی. شیطان جیسے مردود اور ملعون, اس نے کہا رب انذرنی, خدایا مہلت دے. قال انک من ال, چلو لے لو مہلت, کر کیا سکتے ہو تم, میرے جو خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا, جو خاص کر اپنے رب پر بھروسہ کرتے. والا رب بہم یتوکلو, لا سلطان لہو الذین آمنوا والا رب بہم یتوکلو. شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا ان لوگوں پر جو سچے ایمان والے ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ کرے. اس کو یقین ہے کہ خدا مجھے اس شیطانی اثرات سے بھی بچاتا ہے. اور کتنا آسان علاج ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوة الا باللہ, یہ تو طے ہے کہ یہ شیطان کے مقابلے میں مؤثر ہے. جیسے آپ کے ہاں طے ہے کہ چینی میٹھا کرتی ہے, اب کتنے برتن کو کتنی چینی چاہیے اس میں آپ کی عقل اور تجربے کی ضرورت ہے. آپ ایک مٹکے اور ایک بڑے کولر میں ایک چمچ ڈالتے ہیں تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میٹھا ہے. آپ کولر کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں 2 کلو چینی لائیے, آپ مٹکے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو 20 کلو چاہیے ورنہ میٹھا لگے گا ہی نہیں. تو جس طرح دنیا کی چیزوں میں تجربہ اور عقل کی ضرورت ہے, دینیات کے اندر بھی عقل کی ضرورت. عقل تو ایک شان ہے, ایک شعور ہے, ایک سلطنت ہے جو عاقل کو اللہ نے دی ہے. گل محمد عقل لو یا خزانہ دا چ خزانہ چاخا سبھی بادشاہ بوی. کہتے گل محمد ایک بڑے عقل مند شاعر گزرے, وہ کہتے عقل تو خزانہ ہے اور جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے وہ سلطنت کرتا ہے. گل محمد عقل لو یا خزانہ دا چ خزانہ چاخا سبھی بادشاہ بوی. قرآن کریم کتنے مقامات پر تاکید کرتا ہے لعلکم تعقلون, تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے, تم اس میں عقل استعمال کر لو ذرا. عقل نقل کا تابع ہے. نقل معنی وحی, نقل معنی قرآن و سنت, نقل معنی آثار و سلف. جب عقل تابع ہو تو فائدہ ہوگا, اور جب عقل متبو بنے گی تو نقصان پہنچے گا. علماء نے ایک مثال دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے اور آپ نے بیان کیا اس طرح, عشاء کے بعد جبریل آیا اور مجھے آگاہ کیا کہ آج رات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر یاد کیا ہے. میں جب باہر نکلا تو بہت سارے فرشتے ساتھ تھے اور مجھے زمزم کے کنویں پر لے گئے, وہاں مجھے لٹایا, سینے چاک کیا اور دل باہر نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت اور دانش بھر دی گئی, بشری علائش اس سے نکالی گئی. پھر دوبارہ سیاہ باہر جب چلے گئے تو اور فرشتے کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک سواری آئی ہے براق, جو گھوڑے سے تھوڑے سے چھوٹی تھی اور گدھے سے بڑی تھی. اور میں اس پر بٹھایا، اور جب میں روانہ ہوا تو بیت اللہ سے بیت المقدس تک دونوں طرف اللہ تعالیٰ کے انگنت ملائک کھڑے تھے، اور تفصیلات معراج کے راستے میں کیا کہہ دے گا. وہاں پہنچ کر انبیاء موجود تھے، ان کو دو رکعت پڑھائی، پھر وہاں سے سیڑھی لگ گئی آسمانوں کی، پہلی آسمان، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں. اس کے بعد اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے عرش پر یاد فرمایا، اور عرش کے قریب پہنچنے کے بعد میں قلم کے لکھنے کی چرچراہٹ، کنت سمیت سریر القلم، بخاری و مسلم، آواز آئی، خطاب ہوا، بات چیت ہو گئی، امت کے لیے نماز فرض ہوئی، پہلے 50، پھر گھٹتے گھٹتے 5، پھر مجھے کہا گیا کہ ویسے تو امت ٹھیک رہے گی، لیکن یہ خون خرابہ جو کر رہی ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا نہیں ان کو. میں بڑا پریشان ہوا کہ امت جیسے جیسے آگے بڑھے گی یہ کہہ رہا تو ان میں تو یہ مرض پھیلے گا، سارے جہنم چلے جائیں. پھر مجھے بشارت دے دی گئی کہ ان کی بھی معافی کی کوئی صورت بنا دیں گے. جب آپ تشریف لائے اور آپ نے عجیب و غریب بیان ہے معراج کا، تھا جس بستر سے آپ نکلے تھے وہ بددستور گرم تھا، جس کنڈی کو آپ کھول کے باہر گئے تھے اسی طرح ہل رہی تھی، اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ بیان فرمایا، معراج کا واقعہ پیش آیا ہے ہجرت سے 2 سال پہلے، ہجرت سن 13 نبوی میں ہے، اور اس سے 2 سال پہلے یعنی سن 11 نبوی میں، نبوت پر 11واں سال تھا. اس سے پہلے خدیجہ فوت ہوئی تھی، آپ غمگین تھے، ابو طالب مرا تھا، آپ غمگین تھے. اللہ تعالی نے چاہا کہ تھوڑا سا غم غلط ہو جائے، سیر کرا کے آ جائے. تو کوئی کہاں جائے، کوئی کہاں جائے، سیر ہر شخص جو کرائے گا اپنی شان کے مطابق. اللہ نے اپنے رسول اور نبی کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اور پھر 7 آسمان و ملئے اعلیٰ کا سیر کرایا، اور وہاں سے تحفے تحائف نماز کی شکل میں، حقوق و آداب اور دماغ کی معافی کی شکل میں عطا فرما دیے گئے. کہتے ہیں کہ جب آپ نے دن میں یہ بیان فرمایا صحابہ کے مجمع میں، تو ابو جہل جب سنا تو بڑا خوش ہوا، اس نے کہا واہ واہ واہ، یہ تو ایسا واضح جھوٹ بولنے لگا کہ جتنے لوگ ساتھ ہیں سب ساتھ چھوڑ دیں گے. یہاں سے بیت المقدس کا راستہ مہینہ بھر کا ہے، اور یہ ایک جھپک میں رات کے گئے ہیں، نمازیں بھی پڑھائی ہیں، انبیاء کو بھی پہچانا ہے، آسمانوں پر بھی گئے ہیں، اور ہر آسمان کی تفصیل، اور پھر جہنم اور جنت کی تفصیلات، پھر اللہ سے مکالمے اور شرف کلام کی تفصیلات، پھر احکام. اور تو کہتے ہیں ابو جہل بڑا خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ چلو اب یہ گرفت میں آ جائے گا، کیونکہ غلط باتیں کرنے لگا اور لوگ مانیں گے نہیں. چنانچہ وہ جب گھر سے نکلا اور باہر آ رہا تھا، اتفاق سے اس کو ابو بکر صدیق ملا، اور اس کو کہا کہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سنجیدہ ہو کے جواب دے، یہاں سے بیت المقدس کتنا ہے؟ اس نے کہا اتنا ہے. کہا کوئی شخص جو یہاں مکہ میں رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں رات کو عشاء کی نماز یہاں پڑھا لی اور فجر کے لیے اس سے پہلے پھر آ گیا، اور اسی رات میں بیت المقدس تک گیا اور آیا ہوں، اور اس کے بعد آسمانوں پر. ایسا ہو سکتا ہے؟ عقل مانتی ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، عقل تو نہیں مانتی، ایسا نہیں ہو سکتا عقل کی روشنی میں. جب ابو بکر صدیق کو بالکل پکا کیا تو اس کے بعد کہا کہ اما صاحب کا فہو یقول، آپ کا جو ساتھی ہے نا جس پر آپ جان قربان کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں یہ. تو ابو بکر نے اسی پر کہا لو قالہ لصدقا، اگر وہ کہے تو وہ بالکل سچا ہے. کیوں؟ آپ کی اور ہماری جو عقل ہے اس کی رسائی نہیں ہے، لیکن وہ رسول اور نبی ہے، اس کی عقل کے ساتھ وہی ہے اور خدا کی قدرت کے کرشمے ہیں، لہذا ان کو اپنی عقل سے نہیں بلکہ وہی کے تناظر میں مانیں گے. تو علماء کہتے ہیں وہی کے مقابلے میں عقل لڑنے سے ابو جہل پیدا ہوتے ہیں، اور وہی کے سامنے عقل چھوڑنے سے ابو بکر صدیق بنتے ہیں. یہ میں نے آپ کو عقل کا میزان بتایا کہ عقل میں اطلاق نہیں ہے، عقل تابع ہو کر کے جیسے دولت، خزانہ، جائیداد، اولاد، سلطنت، فوج، آرمی، یہ تابع ہو کے چلے گی تو عزت ہوگی، سجاوٹ ہوگی. ذرا سا سر اٹھایا، احکام نہیں مانے گئے، سارا ملک درہم برہم، سارا سکون غارت، ہر جگہ خون خرابہ. قرآن اس لیے کہتا ہے لعلکم تعقلون، تمہیں عقل کے مطابق چلنا ہے اور تمہیں عقل کو شریعت کا تابع کر کے آگے بڑھنا ہے. بہرحال محدثین کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو صدیق کہنے کی وجہ، من جملہ ادلہ میں ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب سنا کہ پیغمبر یہ فرماتے ہیں، فرمایا وہ تو وحی کا پابند ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، اے لوگوں میں تو خالص وحی کا پابند ہوں، مجھے خدا جیسے کہے ایسا کروں. تو چونکہ ابو بکر صدیق نے اپنی عقل و دانش وحی کے سامنے قربان فرمائی، اللہ جل جلالہ نے اس کو امت مسلمہ کا صدیق بنایا، بلکہ صدیق اکبر بنایا. اور بھی وجوہات اس کی ہے، آج ابھی ابھی سفر عمرہ پورا ہوا ہے، لیکن آپ کے جلوے دیکھ کر کے ہمت ہوئی اور یہ تھوڑا سا کلام منتشر قبول فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی اور صحبت قائم رہے گی، اور اللہ کی توفیق اور فضل شامل حال ہوگا تو انشاءاللہ آئندہ اور تفصیل کریں گے. وآخر دعوانا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله جل جلاله أم نواله عز شانه عظم برهانه لا إله إلا الله وأحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد واللهم صل وسلم على عبدك المبعوث إلى كافة الخلائق من الإنس والجن العبد المنيب محمد احمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وسلم عليه اما بعد فقد قال الله تعالى واتم الحج والعمره لله وقال الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات وقال الله تعالى وأذن في الناس يأتوك بالحج وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله ولم يرفث فيه فكأنما ولدته أمه. اے غیر مذنوب وقاصر بالذنوب والخطايا وهو عفو معفو عند الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن رواه أصحاب السنن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العمرة إلى العمرة تكفر الذنوب ما بينهما. وفي رواية من اعتمر لله ولم يرفث فيها فقد غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. واللهم صل وسلم على الرسول الكريم والنبي الأمين وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية واليقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرزا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللہ سے دعا ہے کہ آپ اور آپ کے اہل و عیال کی زندگی اور صحت میں برکت عطا فرمائیں. آمین. مشہور غیر مقلد یہ کہ مطلب تفصیل بیان کروں. آج کل تو اسلام اور راولپنڈی سے ان کے خلاف مستقل کتاب شائع ہو گئی اور ذاکر نائک کا پوچھا ہے غیر مقلد اسلام اور اہل حدیث تو کیا علم حدیث کی ہوا بھی اس کو نہیں لگی. قرآن شریف پڑھنے سے معذور ہے, پڑھا نہیں جا رہا ہے اسے. اور یہ یہود نصارہ اور جتنے بھی ملاحدہ اور زنادقہ مغرب ہے ان کا زرخرید غلام ہے, ان کے حساب سے پروپیگنڈا کر رہا ہے. حق اور اہل حق کا آدمی نہیں. اب عمرہ کی بہت بہت مبارک ہو, اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت. آمین. مہربانی میرے بھائی, تہذیب الحسن خان کا پیر یعنی گھٹنے کے نیچے سے شوگر کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کٹی ہے, ہو رہا ہے اب صحت ہے, اللہ صحت شفا دے. آپریشن کے بعد کٹے ہوئے اعضاء کے بارے میں قبرستان میں تدفین ضروری ہے. اسپتال والے کہہ رہے تھے کہ ہم چلا دیں گے. نہیں, کیوں, مسلمانوں کے یہاں تو چلانا نہیں, تدفین ہے. عضو یا جسم کا کوئی لوتڑا جسم سے علیحدہ ہو جائے تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کے قبرستان میں کہیں دفنا دیں. عقیقہ کرنا سنت مستحبہ ہے, موقت بھی نہیں ہے اور توفیق پر ہے. ایک اب ایسے لڑکے کے دو بکرے, لڑکی کا ایک, لیکن اگر توفیق نہیں ہے تو کم و زیادہ ہو سکتا ہے. ایک شخص استطاعت رکھتا ہے مگر پھر بھی عقیقہ نہیں کرتا تو کیا گناہگار ہوگا؟ نہیں, محروم ہوگا, ثواب سے محروم ہوگا. اور وہ جو حدیث شریف آئی ہے ابو داؤد اور ترمذی کی, الغلام مرہون بعقیقتہ, کہ بچہ عقیقے میں گروی ہوگا. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں جس بچے یا بچی کا عقیقہ نہ کیا گیا اور وہ مر گیا, لم یشفع لوالدیہ, ماں باپ کی شفاعت نہیں کر سکے گا. ایک بکرے دو بکروں کے لیے شفاعت سے محروم ہو رہا ہے. اللہ آپ کو صحت تندرستی. آمین و آمین. پہلے بینک میں ملازمت کر رہا تھا, نوکری چھوڑ کر بہت پریشانی ہے. ایک جگہ ملازمت ملی مگر دو مہینے کے لیے دعا فرمائے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جب تک متبادل بہترین روزگار نہ ہو, بینک کی نوکری نہ چھوڑی جائے, مکروہ سمجھ کر اور توبہ استغفار کے ساتھ کیا جائے. بعد میں چیختے چلاتے ہیں اور کوئی فائدہ ہوتا نہیں. اگر کسی شخص پر واقعی جادو کا اثر ہو تو اس کا کیا علاج کرنا چاہیے؟ جو اعمال سنت سے ثابت ہے وہ کر لیے جائے. حضرت شاہ عبدالعزیز کی کتاب ہے کمالات عزیزی, اس میں کوئی ٹونے ٹوٹکے ہیں سحر توڑنے کے, وہ کسی اچھے عامل سے کروا لیں. یا حکیم الامت مولانا اشرف علی کی کتاب ہے اعمال قرآنی, اس کے مطابق کچھ کر لیں. حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ جو صبح تین دفعہ فاتحہ, تین دفعہ آیت الکرسی اور تین تین دفعہ آخری چہار کل پڑھ کے اور پھر درود ابراہیمی تین بار پڑھ لے, اسی طرح رات کو سوتے وقت چہار کل پڑھ کے سوئے, اللہ تعالیٰ اس کو زہر سے اور سحر سے بچائے گا. سیر و تفریح کے لیے خرچ کی جانے والی رقم اسراف کے مد میں آئے گی. نہیں, سیر و تفریح کے بھی احکامات ہیں, وزن ہے, اوقات ہے. جیسے ابھی بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ کی وفات پر اور ابو طالب کے فوتگی پر غمگین تھے تو آپ کو آسمانوں کی سیر کرا دی گئی. جائز سیر حدود و آداب کے ساتھ سنت ہے اور صحت افزا ہے, خدا کے نعمتوں پر شکر کے باعث ہے. کیا ایک عام آدمی کے لیے اعمال قرآن کی کتاب پڑھنا اس میں لکھا بھیا؟ سب عام آدمیوں کے لیے لکھی گئی, خاص آدمیوں کے لیے نہیں ہے. راستے کہاں کے کیوں سے کھولا جائے, مگر اب دیکھنے میں آتے کہ مساجد کے راستوں میں بھی رکاوٹیں لگا دی گئی. یہ ایک ضرورت ہے تحفظ کی, ہمیں بھی اس کا دکھ ہے لیکن آپ کا فائدہ ہے اس میں. تھوڑے سے گھوم کے آیا کرو, اجر ملے گا. سجدے میں اگر ماتھا نہ لگے کیونکہ ٹوپی سے ماتھا ڈگ گیا ہے تب بھی نماز درست اور صحیح ہے. آپ کو علم و عمل میں برکت دے آمین. مصحف شیخ ناصر الدین البانی صالح ابن عمر دیگر عرب علماء نے عزا کی پیمانکاری کو شرعی قاعدوں کے ساتھ جائز قرار دیا. آپ ادھر ادھر ٹپو شپو کے نام لے رہے ہیں. آج سے 50 سال پہلے 40 سال پہلے پاکستان بھر کے فقہا حضرت الاستاذ محدث العالم مولانا یوسف بنوری، مفتی اعظم اسلام مولانا مفتی محمود، مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا مفتی ولی احسن اور دیگر اکابر علماء نے مشترک ایک فتویٰ لکھا ہے، وہ کتابی شکل میں شائع ہے. اس کا نام ہے انسانی اعضاء کی پیوندکاری شرعی حصول کے مطابق. جواز لکھا ہے جب ضرورت ہو. آپ ادھر ادھر کے لوگوں کے نام لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمر برکت دے. ہمارے بھائی انور شاہ کو آپ کے جیسے عالم علم ہمارا کیا علم ہے، ان کو اللہ حضرت شاہ صاحب جیسے عالم بنائے. موتی صاحب کو عمرے کی بہت بہت مبارک ہو. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے. علامہ جازی سیوتی نے فضائل عمر میں جو اوسط کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ نے جمعرات کی رات دعا کی کہ اللہ اسلام کو قوت دے. ہاں اس میں روایت مختلف ہے لیکن جو پہلے بیان کی وہ قوی ہے. پیر منگل بدھ اور بدھ کو دعا قبول ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عمرہ قبول فرمائے اور تادیر آپ کو ہمارے سروں پر سلامت آمین. کیا کوئی شخص جس نے اپنا حج نہ کیا اور دوسرے کا حج کر سکتا ہے؟ کیا کوئی عورت کسی مرد کا حج کر سکتی؟ صلاۃ حاجات شکرانے کے نفل میں کون سی صورت ہے جو اچھی طرح یاد ہو اور پڑھ سکتے ہو پڑھو. اللہ آپ کو عمرہ مبارک کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا عمرہ اپنی دربار میں قبول فرمائے. نظام الدین اولیاء خواجہ معین الدین چشتی کے کتاب کے نام نظام الدین اولیاء نے جو کتاب لکھی وہ ان کے اپنے شیخ فرید گن شکر کے حالات پر ہے. اس کا نام راحت القلوب ہے. اور نظام الدین اولیاء پر دو کتابیں لکھی، ایک ان کے خاص شاگرد امیر اعلی سنجری نے، اس کا نام ہے فوائد الفؤاد، اور دوسرے ان کے وہ خاص الخاص چہیت و محبوب امیر خسرو نے لکھی ہے، اس کا نام ہے افضل الفؤاد. غسل خانے میں غسل کرنے کے وقت نماز کے وضو کی نیت کر سکتے ہیں؟ نیت کی ضرورت نہیں، غسل میں خود ہی وضو ہو جاتا ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں. وہ غسل کے بعد وضو کرنا فتاوی شام میں ہے، بدعات میں سے. میری بڑی بہن کو کینسر کا عارضہ ہے، اللہ صحت و زندگی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خدایا حرمین شریفین میں آتے جاتے میں جو دعائیں کی گئی قبول فرما. اللہ ہمارا شہر عذاب سے اور پیٹکار سے نکالے اور یہاں باقاعدہ ابدی سرمدی امن حفاظت نصرت کی برکات اور جلوے ظاہر فرمائے. خدایا مساجد مدارس علماء و طلباء و مجاہدین اور جہاد اور ان کے بہی خواہ اور کل عالم کے کلمہ گو مسلمان، اللہ سب کی حفاظت فرما. بیماروں کو صحت شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی مدد فرما. اور جن دوستوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی گئی اللہ ان کے لیے خصوصی قبولیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير حافظ وارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوه الا بالله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على محمد.